آج بعد مجلس تبرکات کے پسران امام حسن علیہ السلام برآمد ہوں گے. کل شبیہ علم امام حضرت عباس علمدار ہے اور 9 محرم کو یعنی شب عاشور شبیہ ذوالجناح کی یہاں زیارت ہے. عاشور کی مجلس 2:30 بجے ہوگی, 1:30 بجے زیارت عاشور شروع ہوگی. اس کے بعد فاقہ شکنی ہے. میں تمام بہنوں سے اس فاقہ شکنی میں شرکت کرنی اور اپنے بیٹوں بھائیوں کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس فاقہ شکنی میں شریک ہوں. آپ کے ساتھ جو آپ کے بیٹے, آپ کے بھائی, آپ کے گھر کے افراد ہیں, ان کو بھی اس فاقہ شکنی میں شریک ہونے کے لیے
شوہر بھی آپ سے
ایک سورہ فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ برائے گزشتگان, ہماری آنٹی سریا مظہر کے والدین, تمکنت آنٹی کے والدین, عاشق حسین صاحب کی خاندان کے گزشتگان, ہمارا بھائی ساجد گیلانی اس کے لیے, زائدہ کی والدہ کے لیے, ہماری بہن اگلا کھرل کے والدین کے لیے, سمینہ کاظمی کے والدین کے لیے, عابد رشید کے والدین کے لیے, ہماری بہن ساجدہ کے گزشتگان کے لیے, ہماری بہن تسلیم اظہر کی والدہ کے لیے, ہماری بہن بشرا کے والدین کے لیے, جعفری آپا کے والدین کے لیے, حسن رضوی کے لیے, ہماری بہن فضا کے والدین کے لیے, مصباح کے والد کے لیے, شاہین سلامت کے جوان سال فرزند کے لیے, فاطمہ بابر صاحبہ اور سکندرہ بہن کے والدین کے لیے, شیخ رستم علی اور ان کی زوجہ, شیخ انور علی اور ان کی زوجہ اور اطہر علی سمیال کے لیے, اور سید اور بیگم شمشاد حسین کے لیے, جس میں ہمارے دوست احباب یہاں ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں ان کے گزشتگان کے لیے, جتنی بہنیں یہاں آتی ہیں ان سب کے گزشتگان کے لیے, اور میرے والدین خاص طور پر میرے والد احمد علی والا جائی کے لیے ایک سورہ فاتحہ.
تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم
وخطابه المطمئن وقوله احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبشر المؤمنين. صلوات سیدان گرامی, تلاش حق کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ساتویں منزل تک پہنچے. یہ آخری مراحل ہیں کہ جن میں ہم اپنی اس گفتگو کو سمیٹ کر کسی ایک ایسے نقطے کی طرف آپ کو لے جائیں گے کہ پھر کوشش یہ ہوگی کہ اس کے بعد ان موضوعات کے بارے میں کوئی زیادہ ابہام باقی نہ رہے. عزیزان گرامی, تاریخ انسانی پر اگر نظر دوڑائی جائے تو سب سے زیادہ انفلوئنس انسان کی معاشروں پر, اس کی زندگی پر اگر ہمیں کسی کا نظر آتا ہے تو وہ انبیاء. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک تاریخ میں وارد نہیں ہوا جب تک کہ وہ کوئی معاشرتی تبدیلی اور انقلاب کی بنیاد نہ رکھے. ہم ایسے کسی شخص کو وارد تاریخ نہیں سمجھتے جو افیکٹو ایجنٹ آف چینج نہ. ہمارے نوجوان دوست اس جارگن کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہو. آج کا بز ورڈ ہے چینج, ایجنٹ آف چینج. مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب میں ایک ہی لفظ سنا جاتا ہے, چینج اور ایجنٹس آف چینج. لیکن ہم کسی ایسے شخص کو ایجنٹ آف چینج نہیں سمجھتے کہ جو تاریخ میں داخل نہ ہوا ہو. اور تاریخ میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی معاشرتی تبدیلی اور ایسا اپنا امپریشن چھوڑے جو مٹائے جانے کے قابل نہ. دیکھیے, تاریخ تو انسانوں سے بھری ہوئی ہے, کروڑ ہا انسان ہیں ہم جیسے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگ تاریخ میں داخل ہو گئے؟ نہیں, ہم تاریخ میں داخل نہیں ہوئے. ہماری مثال کیا ہے؟ ایک پانی پر اٹھنے والی ایک بلبلے جیسی ہے. جتنی دیر وہ بلبلا ہے اتنی دیر ہم ہیں. بلبلا ختم ہو گیا, پانی کا حصہ بن گیا. لہذا ہماری حیثیت جو ہے وہ تاریخ میں داخل ہونے والوں کی نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایک محدود حلقہ ہے. ہمارا کیا حلقہ ہے؟ ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی, ہمارے دوست, ہمارے عزیز, ہمارے رشتے دار, جہاں کام کرتے ہیں وہ کلیگ, جن کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ہمارے کلاس فیلوز. پھر رشتے داریاں ہو گئی, فرق ہلکا اور آگے بڑھا, بس پھر کیا ہوا, ہم گزر گئے. ہمارے بچوں نے ہمیں یاد کیا, اس کے بعد مشکل سے ان کے بچوں نے ہمیں یاد رکھا, اور ان کے بچوں کو ہمارا نام بھی نہیں پتا. آج مجھ سے کوئی میرے دادا کا نام پوچھے تو میں بتا دوں گی, میرے دادا کے والد کا نام پوچھے تو میں تھوڑی دیر سوچ کر بتاؤں گی. یہی حال تقریباً سب کا ہے. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو پانی پر اٹھنے والے بلبلے کی طرح ہماری حیات اور ہماری زندگی ہے, ہم تاریخ میں داخل نہیں. اب تاریخ میں کون لوگ داخل ہوئے اگر ہم گننا شروع کریں تو بہت تھوڑے سے لوگ ملیں گے جو ہمیں تاریخ میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, جو افیکٹو ایجنٹس آف چینج ہیں. کون ہیں؟ انبیاء ہیں,
کچھ موجدین ہیں کہ جنہوں نے ایجادات کی, آپ بجلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی کا موجد جو ہے وہ تاریخ میں داخل ہو گیا, اس لیے کہ اس کی بدا سے آج آپ کے تمام اثرات روشنی روشنی بکھری ہوئی ہے. چند موجدین ہیں, دوائیں ایجاد کرنے والے لوگ ہیں, میڈیسن ایجاد کرنے والے لوگ ہیں, اور مختلف ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک انسان کے معاشرے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی امپروومنٹ پیدا کی. کچھ فلاسفرز ہوں گے, کچھ عظیم شاعر اور نثر نگار ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی انقلابی پیغام دیا جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر کوئی شعور, کوئی زندگی, کوئی رونق, کوئی کسی طرح ان کی اس سطح آپ پر ان کی حیات کے کوئی نہ کوئی دیس پیدا. تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہمارے انسانوں کی تاریخ کے اندر کہ جنہیں ہم یہ کہیں کہ وہ تاریخ میں داخل ہو گئے. بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں داخل ہو, لیکن ان تاریخ میں داخل ہونے والوں میں ان سب سے اہم جو داخلہ ہے وہ انبیاء کا ہے, اور سب سے زیادہ افیکٹو ایجنٹس آف چینج ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے آج ساری دنیا کو کسی طرح نظر دوڑائیے, آپ کو کسی موجد کے پیروکار نہیں ملتے, کسی فلاسفر کے فالوور نہیں ملتے, کسی شاعر اور ادیب کے اپریشیٹ کرنے والے تو بہت ملیں گے, لیکن اس کے کہنے پر چلنے والے اور اس کے حکم کے منتظر آپ کو کوئی نہیں ملیں گے. یہ ساری دنیا مسجد و مغرب میں نظر دوڑا کر دیکھیں, یہ نبیوں کا افتخار ہے کہ کوئی کہتا کہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں, کوئی کہتا میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں, کوئی کہتا میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں. علی گڑھ گرامی نبی طبقہ کیا ہے؟ نبی دو دروازے کام کرتا ہے. پہلا کام نبی کا ہے شرک کفر اور شرک کے خلاف ایک ایسی مہازارائی کہ اس کے جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے, اور دوسرا کام نبی کرتا ہے وہ نظام قیصر عادل کا قیام کہ جس کے ذریعے سے بندوں کو اس کے موجود ہونے, اس کے آنے اور اس کے ان کی طرف رجوع کرنے کا کوئی فائدہ حاصل ہو اور انسانوں کی بستیاں انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں. اب پیغمبر جب یہ دو اہم کام انجام دیتا ہے تو تین قسم کی قوتیں, جیسے کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اس پیغمبر کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. پہلی وہ قوت ہوتی ہے کہ جو اس کے اس نظام قسط عدل سے متفق نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا اسٹیٹس کو جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اسے بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس نبی کے اس پیغام کو نہ ابتدا میں چلنے دیں نہ کسی طور پر بھی اسے چین کے سانس لینے دیں. اس گروہ کو قرآن مجید نے قاسطون کے نام سے یاد کیا اور ان کے لیے ارشاد فرمایا وما عمل المسلمون وما القاسطون فمن اسلم فاولئک طهرًا ورشدًا فمن كانوا وما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. تم میں سے کچھ قاسطون ہیں اور کچھ مسلمون ہیں. فمن اسلم فاولئک طهرًا ورشدًا, اور جو تسلیم کی منزل پر ہیں وہ ہدایت والے ہیں اور وہ صحیح راستے جسے ہم آزادی اور حریت کا راستہ کہتے ہیں اس راستے پر ہیں. وہاں کا سے دوں گا وہاں کا سے دوں گا فکانوں نے جہنما حق بند, اور جو آسون ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے جہنم کی آگ میں پڑنے والا ایندھن. یعنی وہ لوگ سورہ تبت یدا کے اندر بھی جب قاسطین کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے تو یہی کہا نا, یہ گلے میں پھندا پڑ جائے گا جس کے, اور وہ اس کا شوہر وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو قاسطین کو قرآن مجید نے جہنم کا ایندھن قرار دیا, وہ لوگ جو پیغمبر کے پیغام کو آگے بڑھنے کا موقع ہی دینا نہیں چاہتے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہیں پیغمبر کے پیغام کے ارشاد کرنے سے اپنے ذاتی مفادات پر ضرب پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ اپنے اندر اتنی قوت نہیں پاتے کہ ہیڈ آن کولیژن لے سکیں اس پیغمبر کے ساتھ, لہذا وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, لیکن ایسی ضرب پیچھے سے لگاتے ہیں کہ پیغمبر کے اس پیغام میں کیا ظاہر تو باقی رہے اس کا باطن کمپرومائز ہو جائے. قرآن مجید نے ایسے گروہ کو ناقصین کے نام سے یاد کیا, یعنی نقص پیدا کرنے والے, وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دینے والے. تیسرا گروہ ہے وہ نادان اور جاہل عوام کا کہ جو اس پکارنے والے کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں اس پکارنے والے کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں. اور ہم نے تاریخ انبیاء میں یہ دیکھا کہ انبیاء اور ان کے راہ پر چلنے والے وہ صالحین بندے جنہوں نے انبیاء کے پیغام کو باقی رکھنا چاہا, انہوں نے سب سے زیادہ دکھ اگر کسی کے ہاتھ اٹھائے تو وہ قاسطین نہیں تھے, ناقصین نہیں تھے, وہ مارزین یہ جاہل و نادان عوام تھے. علی گرامی جب نبی کوئی بھی نبی جب اپنے پیغام لے کر آگے بڑھتا ہے تو ہر نبی کی تحریک کی کوئی نہ کوئی روح ہوتی ہے, کوئی اسپرٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کی اس تحریک کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے, ایک باطن بھی ہوتا ہے, اس کا ٹریڈیشن بھی ہوتا ہے. جیسے ایک پھل ہے, یہ مثال میں نے کہیں اور بھی پیش کی اور دوبارہ خوبصورت مثال کو آپ کے سامنے دہراؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ظاہر اور باطن کہتے کہتے ہیں. ایک پھل ہے, اس کا ایک ظاہر ہے, اس کا ایک باطن ہے. اب ظاہر میں کیا ہے, ایک چھلکا اور ایک پوست ہے, اور باطن میں کیا ہے, پلک ہے. اب آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں تو آپ پھل کے ظاہر کو ہاتھ لگا کر بتا سکتے ہیں کہ یہ پھل ہے, لیکن دو تین ایک جیسے رکھ دیے جائیں تو آپ نہیں ڈفرینشیٹ کر سکیں گے کہ یہ کون سا پھل ہے اگر ان کی شیپ اور ان کی ٹیکسچر سیم ہو. لیکن اگر اسی پھل کے پلک کو آپ کو چکھا دیا جائے تو آنکھوں پر 10,000 پٹیاں بھی بندی ہوں تو آپ کہہ رہے یہ فلانا پھل ہے, یہ فلانا پھل ہے, یہ فلانا پھل, یعنی ظاہر اور باطن کا فرق. آپ دیکھیے ہر نبی کی تعلیمات میں اور اس کے پیغام میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور اس کا ایک ٹریڈیشن ہے. لہٰذا ہم نے تاریخ کے سفر میں یہ دیکھا کہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ نبی کے اس پیغام کے ساتھ کنفلکٹ نہیں لے سکیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے رنگ میں رنگ گئے, اور رنگ میں رکھنے کے بعد اس پھل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, جس طرح کیڑا پھل میں داخل ہونے کی کوشش کی. پھر کیڑا جب پھل میں پہنچ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اندر سے پھل کھانے لگتا ہے, باہر سے اس کا چھلکا ویسے ہی انٹیکٹ رہتا ہے, پتا ہی نہیں چلتا آپ کو, پتا ہی نہیں چلتا. کتنی اچھی سبزی آپ بازار خرید کے لاتے ہیں, بہت چمکدار ہوتی, کاٹا تو اندر کیڑے کا بہت بڑا جال, بہت مضبوط اخروٹ نظر آیا, اتنا سخت چھلکا ہے کوئی اس کے اندر نہیں گھس سکتا, لیکن یہ پتھر سے تھوڑا تو پتا چلا اندر سے پل بالکل کیڑا کھا کر ختم کر چکا. تو یہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ اس پھل کے پل کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا جائے بڑی عقل مندی اور ہوشیاری کے ساتھ, تاکہ کافی دیر تک اس کا ظاہر تو یوں ہی قائم رہے لیکن باطن اس کا کھوکھلا ہو جائے. آج کا اسلام کی یہی حالت ہے,
سارا ظاہر باقی ہے. سارا ظاہر باقی ہے
اور باطن کے پلک میں کچھ زیادہ دمخم ہے.
گرامی یہ فقط نبیوں کی تحریر کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر مسئلے کی تحریر اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس کے اندر یہ فیکٹر موجود ہے کہ بہت سارے لوگ انقلاب کے راستے میں آپ کے ہم سفر ہو کر چلتے, لیکن آہستہ آہستہ اس انقلاب کی شکل کو ایسے تبدیل کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ ہر چیز ویسے کی ویسے ہی ہے, لیکن حقیقت میں انقلاب جو ہے وہ استبداد کا راستہ اختیار کر چکا ہوتا ہے, اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے. ہم نے اسی صدی میں آنے والے کمیونسٹ انقلابات میں, سوشلسٹ انقلابات میں یہی کچھ دیکھا نا کہ ہم سفر کے اندر چلے تھے تو ہم یہ اچیو کر لیں گے, وہ اچیو کر لیں گے, یہ حاصل ہو جائے گا, وہ حاصل ہو جائے گا, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پتا چلا, کوارٹر آف اے سینچری میں پتا چلا کہ پلک تو ختم ہو گیا اور چھلکا انٹیکٹ تھا, کہیں پر چھلکا بھی ڈھیلا پڑ گیا اور چھلکا بھی گر گیا. اب جب یہ صورت حال ہو تو علی گرامی ہر نبی کو اور ہر مسئلے کو اسی صورت حال سے درپیش ہونا پڑا, اور اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے اب جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تب یہ موسیٰ کا دور نہیں ہے, یہ ہارون کا دور نہیں ہے, یہ عیسیٰ کا دور نہیں ہے, یہ نوح کا دور نہیں ہے, یہ آدم کا دور نہیں ہے کہ نبی ایک گزر جائے گا دوسرا نبی آ جائے گا دوبارہ پھر اسی پھل کی تعریف شروع ہو جائے گی. اب جو ہے آخری نبی ہے, تو اس پھل کو جسے آپ دین اور اسلام کہتے ہیں یہ ڈر کرنا چاہیے کیڑا اس کے پھل کو کھانا نہ پائے, اور اگر کیڑا لگے تو کوئی نہ کوئی کنزرویشن کا پروسیس ضرور ہوتے رہنا چاہیے. اگر کنزرویشن کا پروسیس ہوتا رہے گا نا, جیسے لکڑی میں دیمک لگی, آپ نے فوراً کنزرویشن کا پروسیس کیا, اس کو وہاں سے جھاڑ کر پھینک دیا, دوا ڈالی, وہ وہیں پر روک دیا. کنزرویشن کا جب کنٹینیوس پروسیس ہے وہ اس دین کی زندگی کی ضمانت. اب پیغمبر کو اس خطرے سے ہوشیار کیا گیا کہ پیغمبر یہ پل جو ہے نا یہ کھا جائیں گے,
ये पोस्ट सब चलता रह जाएगा। आज हमारे हाथ में पता नहीं कितना पल है, कितना पोस्ट है। पैगंबर और क्या किया गया, और एक टर्मिनोलॉजी कुरान मजीद ने इस्तेमाल की जो उससे पहले किसी आसमानी किताब ने इस्तेमाल नहीं की। उस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं मुनाफिक। तौरात में काफिर है और मोमिन है, इंजील में काफिर है और मोमिन है, जबूर में काफिर है और मोमिन है। ये फकत कुरान है जिसमें मोमिन के मुकाबले पर दो कुवतें लगी हुई है, एक कुफर की कुवत है, एक निफाक की कुवत है। अब जब एक दो बार नहीं 29 टाइम्स 29 मरतबा कुरान मजीद ने इस निफाक के लफ्ज का टर्मिनोलॉजी का तस्करा किया। और ये निफाक का कीड़ा अगर मैं आज अपने नौजवान दोस्तों को समझा दूं तो अल्लाह अकबर, मैं आपको एक कंजर्वेशन का प्रोसेस बता दूं तो आपकी समझ में इमामत आ जाएगी, इमामत आ जाएगी। ये कंजर्वेशन का प्रोसेस अगर मैं आपको बता दूं, 29 बार कुरान मजीद ने ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, निफाक निफाक मुनाफिक मुनाफिक। पूरा एक सूरा है पूरे मुनाफिकों में इरशाद हुआ, बस जाओ तो मुनाफिकों ना कालू ना छोड़ो अन्नका बेरसूल अल्लाह है वल्लाह हो यालमो इन्नका रसूल ही वल्लाह हो यशहदो इन्न मुनाफिकीन लकाज़िबून। पैगंबर सूरह मुनाफिकों इब्तिदा होती है आयत के साथ, बस जाओ तो मुनाफिकों ना कालू ना छोड़ो अन्नका बेरसूल अल्लाह हम इस बात की गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाह यालमो इन्नका लरसूल ही, अरे हमें पता है तुम्हारा रसूल है। वल्लाह यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, हम इस बात की गवाही देते हैं कि मुनाफिक झूठे। सूरह मुनाफिकों, सूरह तौबा में और तस्करा किया मुनाफिकों का, बल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ या मरुना बिल मुनकरे बल्लहाना बिल मारूफ मनसू अल्लाह फनसीह इन्नल मुनाफिकून लिबासून। ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, अब फकत मर्द मुनाफिक नहीं होगा, औरत भी उतनी ही मुनाफिक होगी जितना मर्द मुनाफिक होगा, औरत उतनी ही मुसलमान होगी जितना मर्द मुसलमान होगा, औरत उतनी ही मोमिन होगी जितना मर्द मोमिन होगा, औरत उतनी ही जिम्मेदार होगी जितना मर्द जिम्मेदार होगा, इसी तरह औरत उतनी ही मुनाफिक होगी जितना मर्द मुनाफिक। मुनाफिक औरतें मुनाफिक मर्द और जो उनके अभी करीब उन जैसे मुनाफिकीन है, या मरून अबिल मुनकर वयनहून अनिल मारूफ। कैसे पलट दिया कुरान ने, तख्ती को पलट दिया। होता क्या है, या मरून अबिल मारूफ है वयनहून अनिल मुनकर। पैगंबर क्या करता है, या मरून अबिल मारूफ अमल करता है नेकी का, वयनहून अनिल मुनकर और खींच के गिराता है मुनकर को। ये क्या करते, या मरून अबिल मुनकर हुक्म देते हैं, शेर देते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, आओ मिल के बुराई करें। भैया नौ नामिल मारूफ और मारूफ को नीचा नीचा करके दिखा के उसकी हैसियत को कम करते चले जाते हैं। आज हमारे माशरे ऐसे ही है, मुनकर बहुत आला है, मारूफ बहुत कम है, मारूफ बहुत। पहली मुहर्रम इस लाहौर शहर की सड़कों के पर दीवानाबाद लोग नाच रहे हैं कि न्यू ईयर आ गया, अल्लाह अकबर, कैसे मारूफ दब गया और मुनकर ऊपर आ गया। और कोई आइडिया जो है वो इसके ऊपर उस वही मजमे की मुखालिफत या उसको सरजनिश करने के लिए तैयार नहीं। वो मुनाफे उनके साथ जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सारे मिलकर बनाकर रहा पलटी है। उनकी कोशिश ये है कि अल्लाह के निजाम को बर्बाद करें। इन्नल मुनाफिकीन लफासिकून, हम इस बात को जता कर तुम्हें बता रहे हैं कि ये मुनाफिक फासिक हैं। सूरह तौबा, सूरह अहज़ाब में दो मकाम पर इन मुनाफिकीन का तस्करा किया। ये चंद बातें आपके सामने एक फाउंडेशन के तौर पर बता दूं ताकि हम जब आगे की तरफ आपसे गुफ्तगू करें तो आपको बातें जहन में रिफ्लेक्ट करें और आप मेरी बात तेजी के साथ समझें। सूरह अहज़ाब ने कहा या यो नबी अत्तकिल्लाह बड़ा तस्कर मुनाफिकीन और कफरीन, ए नबी अल्लाह
اللہ کا تقوی اختیار کر، ڈر اپنے اللہ سے، اور منافقوں اور کافروں کی باتوں میں نہ آنا. اور اسی سورہ احزاب میں کہا وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ مُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. میرا شدید عذاب ہے منافق عورتوں اور منافق مردوں کے لیے، مشرک عورتوں اور مشرک مردوں کے لیے. اب علی گرامی اتنی ساری باتیں بتا دی، ایک نئی گروپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور قرآن مجید نے منافق کو کبھی فرد کے طور پر نہیں ہمارے سامنے پیش کیا، ہمیشہ ایک منظم گروہ کے طور پر قرآن مجید نے اسے بیان کیا گیا. اب جب ایک منظم گروہ کے طور پر قرآن مجید منافقین کو بیان کر چکا، تو پیغمبر کو خطرے سے آگاہ کر دیا. پیغمبر تمہارا مقابلہ کافروں سے نہیں ہے، کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ منافقوں کے ساتھ بھی ہے. موسیٰ کا مقابلہ منافقوں سے نہیں تھا، عیسیٰ کا مقابلہ نہیں تھا، ابراہیم کا نہیں تھا، داؤد و سلیمان کا نہیں تھا، کسی کا نہیں تھا، فقط پیغمبر آخر الزمان کا مقابلہ منافقین کے ساتھ. اللہ
محمد وعلی محمد.
اب پیغمبر کو ایک خواب دکھایا گیا، ہوشیار کرنے کے بعد پیغمبر کو خواب دکھایا. اب خواب کیا تھا؟ وہاں کیا تھا؟ ہو سکل نبی ارے نا کا الا فکرت للناس و شجر ملونۃ فی القرآن و تقوا فلا یزیدہم الا طغیانا کبیرا. ہم نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھایا، اس خواب میں اس فتنے سے پیغمبر کو آگاہ کیا. خواب کیا تھا؟ خواب کے راوی ہیں ام المومنین جناب عائشہ، امام حسین علیہ السلام اور جناب ابن عباس. ہم نے دونوں کارنرز کے معتبر ترین راوی اٹھا لیے. خواب یہ تھا، پیغمبر نے دیکھا کہ آپ کے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں، اور آپ کی مسجد میں اس ممبر کے گرد مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ممبر بندر جاتا ہے اتر آتا ہے، پھر دوسرا چڑھتا ہے پھر اتر آتا ہے، پھر تیسرا چڑھتا ہے اتر آتا ہے. پھر جب لوگ مسجد سے اٹھ رہے ہیں تو اس طرح کے منہ تو ان کی ممبر کی طرف ہیں، پیر ان کے پیچھے کی طرف چل رہے ہیں. یہ خواب دیکھ کر پیغمبر پریشان ہو گئے، اور انہیں اس بات کا خیال ہوا کہ پیغمبر کی زندگی میں تو سب ٹھیک رہے گا، پیغمبر کے بعد اس دین پر بڑی آفت آنے والی ہے. بہت جاننا ہوئے اگر نبی ارے نہ ہم نے پیغمبر کو خواب میں وہ ناس کا فتنہ دکھا دیا، وہ ناس کا فتنہ دکھا دیا، پیغمبر کو خواب میں ناس کا فتنہ دکھا دیا. وہ شجرت الملونۃ فی القرآن، اور وہ شجر ملونۃ جس کا ہم قرآن میں ذکر کرتے ہیں ہم نے اس سے بھی آگاہ کر دیا. بس توقف ہوں کمرا، ارے پیغمبر ہم جتنا انہیں ڈراتے جاتے ہیں نا اتنا ان کی بغاوت اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. منافق سے آگاہ کیا، پیغمبر کو خواب بھی دکھا دیا، خواب میں بھرپور فتنہ دکھا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، فتنہ تو ناس ہونے والا ہے. اللہ پیغمبر کو فتنہ دکھائے، فتنے سے آگاہ کرے، خواب میں فتنے کی ساری رداس سنا دے، اور یہ سب کچھ دکھانے کے بعد اس کے حل کا کوئی سلوشن نہ بتائے. ایسے نہیں ہے شیعت، ایسے نہیں ہے شیعت، یہ بڑی ڈیپ تھاٹ کی بات ہے، یہ بڑے کمٹمنٹ کی بات ہے، ایسے نہیں ہے شیعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
کیا
یہ ممکن ہے کہ اللہ پیغمبر کو فتنے سے آگاہ کرے، فتنے کی پکچر چلائے، خواب میں پیغمبر فتنے کی فلم دیکھے، پیغمبر فقط گھبرا گھبرا دے اور اس کے بعد پیغمبر کو اس کا سولوشن نہ بتائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر کو سولوشن بھی بتایا، اسے امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا.
پیغمبر میرا کام کیا ہے؟ اس پھل کو پریزرو رکھنا، اس پل کو بچائے رکھنا. تو پیغمبر کو جب پریزرو کرنے کا طریقہ بتایا تو پیغمبر نے مقام غریب کون کے اوپر، پہلے غور سے میری بات سننا، آپ فقط ایک آیت سنتے ہیں، فقط ایک آیت سنتے ہیں، اور یہی ہماری کمیلی. عزیزو شیعت مدحت علی کی راہ کا نام نہیں ہے، ہم مدحت علی سے نجات نہیں ڈھونڈتے، ہم راہ علی سے نجات ڈھونڈتے. یہ علی کے قصیدے پڑھنے اور ناروں سے نہیں ہے ہماری نجات، راہ علی سے ہماری نجات. میں کنزرویشن پر بات کر رہی ہوں، نفاق کا کیڑا پھل میں لگنے والا ہے. پیغمبر کو آپ نے فلم چلا کر دکھا دیا، ممبر پر چڑھ رہا ہے بندر ہو کر رہے بندر، اور شجر بننا پر پرزے پھیلا رہا ہے، اور یہ سارا بتانے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ قرآن فتنہ کو دکھا دے. فتنے کو چلانے کا ذریعہ آپ نے پیغمبر کو دکھایا، اللہ اکبر، 75,000 لوگ جمع ہوئے، اور پھر پیغمبر نے مائدہ کی آیات یا یہ اصول سنی آپ نے، بلت ماں ضلع علیہ کا منظر دیکھا، فائنل تم پر فما بلت پر اٹھا لیتا بلہ ہوئی آسم کا منن نار. پیغمبر ابلاغ کر، تبلیغ کر، اور اگر تو نے تبلیغ کا کام انجام نہ دیا تو تھی سارے رسالت ہی انجام نہ دیا. بلکہ پھل کا پل بھی نہیں رہے گا تو پھر کیا کیا آپ نے؟ فائنل تم پر فما بلت پر اٹھا لیتا. اگر تم نے یہ نہ کیا، اس کی طبیعت نہ کی، تم نے رسالت کا کام انجام دے دیا، کیونکہ پھر پوسٹ رہ جائے گا، چھلکا رہ جائے گا. ہمیں چھلکا تو چاہیے نہیں، ہمیں تو پل چاہیے. واللہ یسمع کا میرے ناک، ہم تمہیں ناک کے شر سے بچائیں گے. یہ بات آپ کو پتا ہے نا؟ جو اس کے بعد کی آیا جس پر آپ ترس رکھتے ہیں، کبھی اس سے پہلے کی آیا سنی؟ الیوم، پیغمبر ہم بتائیں گے تجھے یہ پھل کیسے بچے گا. الیوم یہی دن لگے تفر مل دینے کو فلا تخشو ہم باشوان، آج کے بعد سے تمہارے دین کو کفر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. الیوم یہی دن لگے تفر مل دینے کو، آج کے بعد سے، اس روز کے بعد سے جب ہم نے دین کو تمہارے لیے دے دیا، تمہارے دین کو کفر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. فلا تخشون ہم باشون، اب فقط ہم سے ڈرو کہ نفاق کا کیڑا اس پھل کو لگنے والا ہے. الیوم اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پہلے کی آیت ہے، اس آیت پر زیادہ اسٹریس کریں. یہ جو 6-7 آرگیومنٹ اٹھائے تھے نا اصحاب علی نے، ان میں اسٹرانگیسٹ آرگیومنٹ تھا یہ، غدیر قوم اسٹرانگیسٹ آرگیومنٹ تھا. کیوں تھا؟ پیغمبر نے اپنے بھائی کی محبت میں انہیں کندھے پر اٹھا لیا، بڑا اچھا ہے میرا بھائی، اور میں چاہتا ہوں میرے بعد میرا بھائی میرا بھائی. پیغمبر نے سوچا کہ داماد بھی ہے، بیٹی بھی اسی گھر میں ہے، تو اس کی زیادہ مجھے خاطر مدارات کرنی چاہیے، لہٰذا انہوں نے میرا داماد. اللہ اکبر، نہ بھائی کی وجہ سے اور نہ دمادی کی وجہ سے، یہ فقط دین کے اس پھل کو بچانے کے لیے ارشاد ہوا. الیوم، الیوم وہ دن، میں نے گزشتہ کسی تقاریر میں یہ ال اور اس کے ساتھ لگے ہوئے الفاظ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا، اب نہیں بتاؤں گی. الیوم اس روز کے بعد، یہی سے لذینا کفر من دین کم، کفر سے تمہارے دین کو خطرہ نہیں ہے. فلا تخشہم بخشونی، اب ہم سے ڈرنا کہ نفاق کا کیڑا لگنے والا ہے، اگر اس سے نہ بچایا تو تباہ ہو جائیں گے. الیوم اکمل کو، اور پھر اسی دن ہم نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو. الیوم، پہلی آیت کیا ہے؟ الیوم یہی سے لذینا کفر من دین، آج کے دن کے بعد کفر سے کوئی خطرہ نہیں. دوسری آیت میں کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے روز میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. بس مم والے متی بس حضرت لقم علیہ السلام دینا, اور میں تم نعمت کو تمام کرتا ہوں اور تمہارے دین سے راضی ہو جاتا ہوں. ادھر یہ آیت اتری, پیغمبر کو حکم ہوا کرو وہ جس کا تمہیں حکم ہے, کلمے پر اٹھا لیا پیغمبر نے. اس لیے نہیں کہ بھائی تھا, اس لیے نہیں کہ داماد تھا, بلکہ حکم خدا یہ تھا کہ بتا دو کہ آج سے کنزرویشن کا عمل شروع ہو گیا. پیغمبر نے کندھے پہ اٹھایا من بن تو مالا ہو کہا یہ ہے غدیر قم. سمجھ آئی میرے نوجوان دوستوں کو؟ یہ ہے غدیر قم. یہ کسی محبت اور کسی خاندانی جذبے کے تحت پیغمبر نے اس غدیر قم کو برپا نہیں کیا تھا. پیغمبر اب اس دین کے پھل کو بچانا چاہتے تھے اور اس کے لیے کنزرویشن کا پروسیس چاہیے تھا کہ جہاں کیڑا لگے وہیں سدے باب, جہاں دیمک لگے وہیں سدے باب. تو پیغمبر نے اس کنزرویشن کے عمل کو اس روز شروع کرا دیا کہ اب جس کوئی مولا کا مطلب کیا ہے؟ مددگار, مدد کرنے والا مولا. ٹھیک, اب مدد کس کی ہوگی؟ جس کا میں مددگار ہوں اس کے یہ مددگار ہے. تو رسول میرے اور آپ کے مددگار ہیں بے شک, لیکن سب سے بڑے مددگار کس کے ہیں؟ رسول دین کے, دین کے مددگار ہیں رسول سب سے بڑے. تو یہ میں دین کا مددگار ہوں اور یہ دین کے مددگار ہیں. اس روز کنزرویشن کا عمل شروع ہوا. اللہ اکبر, یہ بہت ہے. جب میں نے گفتگو کی ابتدا کی تو میں نے کہا کہ ہم اس شخص کو داخلے اور والد تاریخ نہیں سمجھتے کہ جو تاریخ کے اندر اپنے وجود کو امپریشن نہ ڈالے, امپریشن نہ ڈالے. روز غدیر وہ دن ہے جب امام تاریخ میں وارد ہوا اور اس کے بعد وہ پہلے نقوش چھوڑے امام نے کہ سارا نفاق مل کر بھی اسے مٹاتا چلا گیا, لیکن نقش علی قیامت تک کے لیے پیغمبر کا اسٹیٹمنٹ تھا, اور غدیر نفاق کے خلاف پیغمبر کا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن بڑے حیرانی کی بات ہے, کفر کے خلاف بھی جسے رکھا تو علی کو رکھا, نفاق کے خلاف بھی جسے ڈالا تو علی کو ڈالا. ارے ادھر بھی علی, ادھر بھی علی. زلشیرہ کفر کے خلاف اسٹیٹمنٹ تھا اور غدیر نفاق کے خلاف اسٹیٹمنٹ ہے. ادھر بھی علی کو ڈالا. عدم نشدہ نقاب صدر کا, ارے ہم نے تیرے سینے کو بڑا نہیں کیا. رمضان ان کا بزدکل نبی القضاء زہرت, اور وہ بوجھ تیری پیٹھ پر اتنا زیادہ تھا جھکائے دے رہا تھا, اس بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا. برفان لگا ذکر, تیرے ذکر کو بلند نہیں کر دیا. فیضا اور فرق تو فن سب, بس جب تم فارغ ہو جائے تو انہیں نرد کر کے آ جانا. پہلے رب اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا. نصف کر دیا رسول نے, نصف کر دیا رسول. فیضا فرق کا فن سر, جب فارغ ہو جاؤ تو انہیں نصف کرو. ویدا رب کا فرغب, اور پھر اپنے رب کی طرف رغبت کرو. رغبت کا بس قریب آیا, انہوں نے انہیں نصف کر دیا. کیوں نصف کیا؟ تاکہ وہ نفاق کا کیڑا اب جہاں جہاں سے گھسے گا وہاں وہاں یہ اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر, ابھی جانے گرامی نفاق کے کیڑے نے اپنی پوری کاروائی دکھانی شروع کر دی. تاریخ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, یہاں تک کہ وہ دور آ گیا کہ جب ابو سفیان سوکے مکہ میں خوشی کے نعرے لگا رہا تھا, اے بنی ہاشم کہاں ہو تم, آج خلافت ہمارے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے, کہ جو ان کو کھیل کی طرح کھیل رہے ہیں. سوکے مکہ, بازار مکہ میں ابو سفیان دیوانہ بار چل رہا تھا. اس لیے اچھل رہا تھا کہ مروان فدق کا حاکم ہو گیا تھا, اس لیے
ہو چولا تھا ابھی خراب زکات کا طریقہ تھا, اس لیے خوش تھا کہ حضم بن عاص دوبارہ مدینہ رسول میں داخل ہو چکا تھا, اللہ اکبر, نفاق کا کیڑا اسلام کو لگ چکا تھا. ایسے میں اب اس نفاق کے کیڑے کو سنبھالنے کے لیے ادھر قتل بھی ہو گئے, نفاق کے کیڑے کو سنبھالنے کے لیے ابھی علی طاقتیں مجتمع کر رہے ہیں, مجتمع کر رہے ہیں. لیکن عزیزو آپ نے کبھی غور سے دیکھا, جب بھی ہم نفاق کی بات کرتے ہیں تو جواب آتا ہے عبداللہ ابن ابی. بھائی مسلمانوں کی تاریخ میں جب بھی نفاق کا تذکرہ آتا ہے وہ عمر میں 300 آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا تھا, کون تھا وہ؟ عبداللہ ابن ابی. ارے 29 بار قرآن کریم کے فقط عبداللہ ابن ابی کی بات کر رہا ہے اور باقی سارے بڑے نیک تھے, 29 ٹائمز وہ فقط عبداللہ ابن ابی کی بات کر رہا ہے. وہ ایک ہی نفاق منافق نکلا جو 300 آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا. اللہ اکبر, ادھر علی بنی امیہ کے خواب کی تعبیر تھی نا رسول, یہ بڑی امیہ ہے جس کے بعد دوسرے تیرے ممبر پہ چڑھے گئے بدروں کے چاؤں چھلیں گے, اور یہ تیرے مرنا یہ مرمان ہے جس کی اولاد اس تخت حکومت پہ بیٹھے گی. یہ تعبیر بتائی گی بڑی یہاں سے پیغمبر خوفزدہ سے, ہائے بنی امیہ, ہائے بنی امیہ, ابھی ابھی بنی امیہ کے خلاف اپنی طاقتوں کو مجتمع کر رہے تھے کہ اس نفاق کے کیڑے کو ٹھکانے لگائیں. ادھر سے دوسرے منافق کھڑے ہو گئے جو کفر کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تھے, جن کا عقیدہ مختلف نہیں تھا, جن کا نعرہ مختلف نہیں تھا, لیکن ان کے ذاتی مفادات پر زر پڑ رہی تھی. انہوں نے نعرہ وہی لگایا لا الہ الا اللہ, پرچم وہی اٹھایا جو اسلام کا تھا, لیکن وار ایسا کیا, وار ایسا کیا کہ اللہ اکبر وہ کنزرویشن کی کوششوں کو تھوڑا سا دھچکا لگا. قرآن کریم نے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہا, ان کو کہا منافق. کون ہے یہ؟ وعدہ کر کے توڑنے والے, وعدہ کر کے توڑنے والے. ابھی بنی امیہ کو سنبھالنے کے لیے علی بے چین ہے, ادھر سے ناقصین کھڑے ہو گئے وہ جو 25 سال تک ساتھ تھے, تلوار علی اٹھاتے تو یہ بھی اٹھا لیتے تھے, نعرہ علی لگاتے تو یہ بھی اٹھا لیتے تھے, بھوکے علی رہتے تھے تو یہ بھی رہ جاتے تھے. 25 سال ساتھ دینے کے بعد کسی نے کہا مجھے بھوکے کا گورنر بناؤ, کسی نے کہا مجھے بسرا کا گورنر بناؤ. علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ہم کسی کے قتل کا انتقام دینے کے لیے لشکر اکٹھا کرتے. قرآن کریم نے دو مقامات پر ان ناقصین کو ہمارے سامنے پچھلوایا. فمن نکسو فمن نکسا فانما ینکسو علیہ من انفسہ. جب لوگ اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں تو بیعت پر قائم رہنا ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اللہ جنا یبایعون کا انما یبایعون اللہ. جب لوگ بیعت کرتے ہیں تو حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کی طاقت تو اس ساری طاقتوں سے اوپر ہے, اس کا ہاتھ تمہارے سے ہاتھوں سے بلند ہے. فمن ینکسو فمن ینکسو فانما ینکسو علی نفسہ. لیکن کوئی اس کے بعد یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اسے توڑ دے تو وہ نفس کرتا ہے اور توڑنے والا خود نقصان اٹھاتا ہے. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا فقاتلوا ائمت الکفر. جب لوگ سورہ توبہ 9 ہجری کی ہے سورہ توبہ, جب لوگ ایک بار تمہارے ساتھ عہد باندھ گئے اس عہد کو توڑ ڈالے, وہ نکسو ایمان ہی من بعد ہی لائے, وہ ایمان کو توڑ دے اور عہد کو فراموش کر دے. بتاؤں ان دین کو اور تمہارے دین کے بارے میں تمہیں تانا دے, فقاتلوا ائمت الکفر, ایسے کفر کے سرداروں سے ضرور لڑنا اور ان سے قتال کرنا, انہیں قتل کر. کیا ہوا؟ کسی طرح اشارہ تھا. منافقین فقط بنی امیہ تھوڑی ہیں, وہ قاسدین میں بھی شامل ہیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ ہمیں کفر کا آدھر اٹھا کر بات نہیں بنے گی تو انہوں نے نیزہ اٹھا کر قرآن لگا لیا. انہوں نے سوچا کیا پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو مارنے سے بات نہیں بنے گی, انہوں نے صفحہ نماز میں اپنے آپ کو شامل کر لیا. انہوں نے روزے رکھ لیے, انہوں نے بھولی لباس پہن لیا, وہ مناسبت کے اندر آ گئے, آہستہ آہستہ اس پل پر حملہ کرنے والے تھے. ابھی وہ اس پل پر حملے کے لیے تیار ہی تھے. وہ 11:30 سال جب بنو امیہ کے بیٹے وہ گیمز خلافتی گیند سے کھیل رہے تھے تو علی اپنی طاقتوں کو مجتمع کر رہے تھے. ارے ابھی وہ خلافتی گیند ان کے ہاتھ سے نکلی ہی تھی کہ ناقص کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں تو ان کے قتل کا بدلہ چاہیے, ان کے قتل کا بدلہ چاہیے. کس سے بدلہ؟ خود قاتل اور خود بدلہ. کس سے بدلہ؟ اللہ اکبر. 25 سال ساتھ رہنے والے جہاں میں لشکر اکٹھا کر کے ان کے خلاف لے کر آ گئے. نقص کیا, عہد کو توڑ ڈالا. اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ جو عہد کو کرنے کے بعد توڑ دے فقاتل وائمتل کفر, انہیں کفر کے پیشوا قرار دیا, کفر کے پیشوا قرار دیا. کیا ہوا؟ وہ لشکر لے کر چلے. کیوں؟ ویسٹرن انٹرسٹ, ان کے ذاتی مفادات کو زد پڑ رہی ہے. علی تیار ہیں کنزرویشن کے عمل کے لیے تیار ہیں, ہم بچائیں گے, نفاق کا کیڑا نہیں کرتے دیں گے. وہ لشکر لے کر چلے, بہت بڑا لشکر تھا, کم از کم 30,000 آدمی. عزیزو علی مدینے سے کتنے لوگ اکٹھے کر سکے آپ کو پتا ہے؟ فقط 900. کبھی میرے نوجوان دوستوں نے یہ بات سوچی کہ جب لڑائی ہوئی لشکر عراق سے ہی آیا, ادھر شام سے آیا ادھر عراق سے آیا, تو یہ مدینے والے کیا کر رہے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بھائی علی لڑے سکیم میں لشکر عراق کا, علی لڑے جمن میں لشکر عراق کا, حسین لڑے کربلا میں لشکر عراق کا, یہ مدینے والے کیا کر رہے تھے؟ کل کی تقریر میں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑی تھی, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. یہ عرب کو ہے نہیں منافق, یہ مدینے والے بھی نفاق میں کچھ کم نہیں ہیں. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ سوچے نا, دیکھیے آپ تاریخ کے تعلیم کتنا انکوئزیٹو ہو کر انکوائری کریں کہ آخر کیا, کیوں نہیں سوچا کبھی آپ نے؟ میں نے نہیں بہت سوچا. وہ جو کھیل گیند ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خلافت کی لڑکتی رہی نا, تو بہت سارا مال آ گیا. اب جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا اس کے پاس 1,000 غلام تھے, جس کے پاس رہنے کو نہیں تھا اس کے پاس محلات تھے, جس کے پاس پیر میں پہننے کو چپل نہیں تھی اس کے پاس سونی چینجی تھی. اور پھر جو آواز اٹھتی تھی اس آواز کو مال و دولت دے کے مزید دبا دیا جاتا تھا. تو اللہ اکبر, 900 آدمی فقط مدینے سے جمع ہوئے, 900 آدمی. اور آپ نواب پڑھے جاتے ہیں, اہل مدینہ اہل مدینہ, سارے شاعروں کو نہ پتا نہ کچھ نہ کیا, سب اہل مدینہ اہل مدینہ اہل مدینہ. 900 آدمی نکلے میرے مولا کے ساتھ, ٹھیک ہے, 900 آدمی. اب 900 آدمی سے 30,000 آدمی کا مقابلہ تو نہیں ہوتا, کہاں سے لشکر اکٹھا ہوگا؟ دوڑایا مالک اشتر, ابن عباس, عمار یاسر, جاؤ کوفے. اتنے برے نہیں تھے کوفے والے, تاریخ کو ذرا کھول کے پڑھو. ارے قاتلان حسین کا انتقام لینے والے بھی کوفے والے تھے. دوڑایا, جاؤ لشکر اکٹھا کرو. ماں ابو موسیٰ شریف, میرے دوستوں کی تاریخ کی نالج کے لیے, نہیں پڑھتے کتابیں نوجوان دوست, نہیں پڑھتے کتابیں. ابو موسیٰ شریف لشکر کھڑا ہو گیا, نہیں ہم تو لشکر نہیں لینے آنے دیں گے, یہ تو سب رسول کے قریب جو ستارے ہیں نا, یہ ستاروں کا آپس کا ٹکراؤ ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان ستاروں کے ٹکراؤ میں پڑھنے کی؟ اللہ اکبر, یہ ستاروں کا ٹکراؤ تھا یا اسلام اور نفاق کا ٹکراؤ تھا؟ قرآن کہتا ہے ایک بار عہد کر لیا, اب عہد کو توڑ ہے. مالک اشتر لشکر اکٹھا نہ کر سکے ابو موسیٰ شریف کی موجودگی میں, عمار یاسر رسول کا اتنا بڑا صحابی عظیم الشان لشکر اکٹھا نہ کر سکا, عبداللہ ابن عباس رسول کے بھائی کزن بہت محبت لشکر اکٹھا نہ کر سکے. چوتھی منزل پر اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا جاؤ لشکر اکٹھا, اور سلام ہو میرا فاطمہ کے اسلام پر کہ جب میرا ایمان کوفہ پہنچا تو کوفہ کے لشکر جمع کے لیے حسن ابن علی نے تیار کیا. اب کون کہتا ہے حسن ابن علی بڑے صلح پسند تھے, لڑائی پسند نہیں کرتے تھے. ارے لڑنے کے موقع ہوں تو لڑائی شجاعت اس خاندان سے دور نہیں ہے, لڑنے کا موقع ہونا چاہیے. حسن ابن علی نے لشکر اکٹھا کیا, اللہ اکبر, علی مقام ذی وقار تک پہنچے. اب وہ کون لوگ تھے؟ وہ جو مقابلے پر تھے 25 سال امیر المومنین کے ساتھ تھے,
دفن و کفن رسول میں شامل تھے، 25 سال تک لڑتے رہے یہ حق کے لیے، اور جب مل گیا تو کہا ہمارا شیئر، جیسے کوئی سود خور بینک لگائے بیٹھا ہوا تھا، مقام ذی مقال پر علی پہنچے تو آپ کا گورنر عثمان بن حنیف، جو بصرے میں گورنر تھے عثمان بن حنیف، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، علی حیران رہ گئے دیکھ کر، بصرے پر قبضہ کرنے والوں نے عثمان بن حنیف کی داڑھی میں ایک بال پوچھ دیا تھا، آپ کی بموں کے ایک بال نکال دیا تھا، آپ کے سر کے ایک بال روچ دیا تھا۔ آج کی دنیا میں بھی اگر آپ یہ کہیں تو آپ کہیں کہ یہ بدترین ٹارچر ہے، بدترین ٹارچر ہے، علی کے گورنر عثمان بن حنیف کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جب امام کے سامنے عثمان بن حنیف آئے تو آپ نے نظر بھر کے عثمان بن حنیف کو کہا، دیکھا اور کہا، گھبرا نہیں، یہ تیری میرٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، گھبرا نہیں، یہ تیری میرٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے علی کی دوستی کا سفر، ہے قبول، یہ ہے علی کی دوستی کا سفر۔ اور اللہ اکبر، صفیں بن گئی۔ اب ان صفوں کے درمیان میں ضرور اس کو بیان کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ میرے نوجوان دوست ضرور اسے خوشی سے سنیں گے۔ صفیں بن گئی، اب صفوں کے درمیان میں 3 آدمی ٹہل رہے ہیں، ادھر سے علی، ادھر سے وہ دونوں بڑے معزز سردار، مسلسل ڈسکشن ہو رہی ہے۔ علی بتا رہے ہیں، دیکھو تمہیں رسول نے کہا تھا نا میں تمہارا امیر ہوں، یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، رسول نے کہا تھا اخبار ہمارا، ہم یاد ہے؟ یاد ہے، رسول نے کہا تھا باب رسول میرا احترام کرنا، یاد ہے، رسول نے میرے گھر کو مسجد قرار دیا، یاد ہے، رسول نے میرے لیے پلٹا دیا سورج کو، یاد ہے؟ یاد ہے، ساری باتیں سب یاد ہے۔ پھر کیوں لڑنے آئے ہو؟ بس ہم تمہارے اس نظام میں عدل پہ نکل قائم نہیں کر سکتے۔ کیا کام کرتا ہے نبی؟ کفر و شرک سے لڑتا ہے اور قسط و عدل کو نافذ کرتا ہے، اس لیے وہ تاریخ میں فارغ ہوتا ہے کہ تمہارا امام یہ تاریخ میں قسط و عدل کے عنوان سے فارغ ہو گیا۔ اس کے دشمن نے کہا، مجھے تیرا قسط و عدل پسند نہیں ہے، تمہارا امام قسط و عدل کے عنوان سے تاریخ میں فارغ ہوا۔ اللہ اکبر، دونوں طرف کے لشکر سمجھ رہے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے گی، نہ ہوئی ریکنسیلیشن، نہ ہوئی ریکنسیلیشن۔ پھر ایک شخص امیر المومنین کے لشکر سے سنا، مسلم تھا، آپ نے کہا کتاب الہی کو ان کے درمیان میں لے جا کر رکھ دی، اس نے اٹھایا قرآن سیدھے ہاتھ پر، لشکروں کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا، 1000 نیزوں پر قرآن اٹھے تو کہا، علی آپ قرآن کو نہیں مانتے، آپ کافر ہیں۔ اور جب علی نے قرآن رکھا تو ادھر سے چلا تیر، ہاتھ لٹک گیا، اسے تیزی کے ساتھ اس قرآن کو بائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ پھر دوبارہ گئے امام حجت کو تمام کرنے کے لیے، دوسرا تیر چلا، بایاں ہاتھ لٹک گیا، اس نے جلدی سے سینے پر قرآن کو رکھ لیا، تیسری حجت کی علی نے سینہ تیروں سے اس کا چھلنی کر دیا۔ یہ ہے جمل، یہ ہے جمل، نفاق کا کیڑا، ناقصین، ناقصین، وہ قاتلین تھے، یہ ناقصین، اٹھا لی لاش، اور اس کے بعد اس لاش کی امامت کی، اس جنازے کی امامت کی نہیں ہوں گی۔ جمل کا میدان شروع ہوا، اور جمل کے میدان میں اب تاریخ یہ کہتی ہے، ایک وحشی کا اونٹ تھا جس کے اوپر کوئی سوار تھا، اور لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ سواری دوڑتی جاتی تھی، اور ایسے ایسے لوگوں کو رغبت دلاتی تھی وہ سواری جنگ کے لیے، کہ اللہ اکبر، جیسے علی سے لڑائی نہیں ہو رہی، ابو سفیان سے لڑائی ہو رہی۔ میرے عزیزو، میرے نوجوان دوستو، رسول کے راستے میں کانٹے بچھانے والی ابو لہب کی بیوی ام جمیل سے لڑنا آسان ہے، یہ رسول کی لڑائی ہے، بڑا فرق ہے علی کی لڑائیوں میں اور رسول کی لڑائیوں میں۔ ارے ام جمیل سے لڑنا بہت آسان ہے، اور جمل کے میدان میں رسول کے گھر کی بیوی سے لڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ ہے تمہارا امام، یہ ہے تمہارا امام۔ ہائے علی، ہائے علی، میرے مولا، کیسے کیسے آزمائش سے مجھے، اب وہ کہتی ہوں جس کا نام تھا اسکر، وہ اسکر دور آ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسکر کے گرد زبردست حلقہ بنا ہوا، اور لوگ
ایسا قتل ہو رہی ہوں, جان نکھاور کر رہے ہیں اس اثر کے گھر. امیر مومنین جنگ کی صورت حال کو دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر دیکھتے رہے, قتال ہوتا تھا, 14 مہینے تو سکین چلی تھی, دیکھتے رہے قتال ہو رہا ہے, 16,000 آدمی قتل ہوا ہے جمال میں, دیکھتے رہے. پھر دیکھا کہ جب تک یہ اثر بھاگتا اور دوڑتا رہے گا نا, یہ جنگ اسی طرح انسانوں کو نگلتی رہے گی. اللہ اکبر, میرے ایمان نے اپنے بڑے بیٹے کا آواز دی. علی نے محمد ابن حنفیہ کے سینے پر بھوسا مارا تھا اسی جمل میں, کہا تیر آ رہے ہیں بابا, کہا تیر آ رہے ہیں. علی کا بیٹا ہے, سینے پر بھوسا مارا اور خود علم لے کر آگے بڑھے. اور جب اسکر کو مکانے کا وقت آیا کہ اسکر جب تک نہیں گرے گا اس وقت تک یہ حلقے نہیں ٹوٹیں گے, حکم دیا, آواز دی اپنے بے بڑے بیٹے حسن ابن علی کو, حسن آگے بڑھو, اس جانا کے پیروں کو خطا کر دو. اللہ اکبر, اب سامنے رکھ کر پیچھے کون کون مانی کے حصہ جیسے بڑے بڑے شجاع دیکھ رہے, حسن ابن علی نے ان حلقوں کو توڑ دیا, حسن ابن علی نے ان حلقوں کو توڑ دیا. آگے بڑھے, ارے ہزاروں کے لشکر میں گھیرا ہوا ہے, میں نے اس امام کو اور بڑھ کر اس عسکر کی ٹانگوں کو تراش دیا. یہ ہے حسن ابن علی. اسکر گرا, حدت نیچے آئی اور لشکر کا رنگ ٹھنڈا پڑا. سلام ہو میرا فاطمہ کے بیٹوں کے اوپر, سلام ہو میرا علی کے بیٹوں کے اوپر, سلام ہو
میرا
علی کے بیٹوں کے اوپر. اے ستین کا ہیرو علی کے اثر ہے تو مولا کے سائے میں لڑ رہا تھا, یہ جمل کا ہیرو حسن ابن علی. بڑی اسٹریٹجی ہے اس میں, بڑی اسٹریٹجی ہے. نماز سے تو جانا سامنے, ارے یہ جنگ کرنا بھی کوئی علی سے سیکھے, جنگ کرنا بھی کوئی علی سے سیکھے. نماز سے تو گھر کا معاملہ تھا, سامنے نماز سے بتا دیا کہ لڑنے کون آیا تھا, نبی کا نواسا تھا. یہ جنگ جمل کی اسٹریٹجی تھی, جنگ جمل کی اسٹریٹجی تھی. بڑے میرے امام, ہزاروں کے حلقوں کو توڑا, شد اکثر کے پیروں کو تراش دیا, ہو کر نیچے آ گیا, منندم میدان ٹھنڈا پڑا. علی بیٹے کی شجاعت دیکھ رہے ہیں, بیٹے کی شجاعت دیکھ رہے ہیں. حضرت گر گیا, اب ایک اور پاک روح پر سلام پڑے, ایک اور پاک روح. حضرت گرا, کہا جاؤ محمد ابن ابو بکر اپنی بہن کو سنبھالو. ارے علی ہیں, یہ علی ہے. کہاں تھا محمد ابن ابو بکر؟ علی کے کیمپ میں. علی نے بیٹے کی طرح پالا ہے, بیٹے کی طرح محمد ابن ابو بکر. اور وہ تاریخی جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو سنا دوں, محمد ابن ابو بکر نے حدش میں ہاتھ ڈالا بہن کا بازو پکڑنے کے لیے, اندر سے آواز آئی کس کی مدد ہوئی تو حرم رسول میں ہاتھ ڈالی. بھائی نے باہر سے جواب دیا, خون کے رشتے میں تو میں تیرا سب سے قریبی ہوں, لیکن ایمان اور نفاق کی لڑائی میں تیرا بدترین دشمن ہوں. سلام ہو میرا محمد ابن ابو بکر پر. درود ہمارے محمد ابن ابو بکر پر کہ خون کے رشتے میں تو میں تیرا سب سے قریب ترین ہوں, لیکن کفر نفاق اور ایمان کی لڑائی میں تیرا بدترین دشمن ہوں. بھائی کی آواز ہوئی, خاموشی تاری ہو گئی, اب منتقل ہو گئے کسی سردار کے گھر کے اوپر. جمل کی لڑائی ٹھنڈی پڑ گئی. اب علی کہہ رہے ہیں گھر واپس چلے جاؤ, مدینے واپس چلے جاؤ. آپ کو پتا ہے جواب کیا ملتا ہے؟ اس مدینے میں ہم داخلہ پسند نہیں کرتے جہاں بنی ہاشم رہتے. ہائے بنی ہاشم, آپ تو واقعی خاک اور خون کے اس سمندر سے گزرے جس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اس شہر میں نہیں جائیں گے جب بنی ہاشم رہتے ہیں. بھیجا عبداللہ ابن عباس کو, جاؤ نیگوشیٹ کرو, سمجھاؤ. واپس آ گئے خالفات عبداللہ ابن عباس, رشتے داری بھی تو ہے نا عبداللہ ابن عباس کے ساتھ. واپس آ گئے, پھر بھیجا مالک اشتر کو, سفین کا ہیرو مالک اشتر. کیا جانے ساری مالک اشتر اور محمد بن ابو بکر نے امیر المومنین کے ساتھ نبھائی. جس وقت دونوں قتل ہوئے تو معاویہ کو تک پر ناچنے لگا, اچھلنے لگا, اور کہا آج میں نے علی کا دایا اور بایا بازو کاٹ دیا اور سنیں گی اور سنیں گی محمد ابن ابو بکر کو. ابھی حالت زخم تھے, ابھی جانے نہیں کسی محمد ابن ابو بکر نے کی لڑائی میں عمر و عاص نے اس زخمی محمد بن ابو بکر کو گدے کی کھال میں رکھ کر کھلوایا اور تندور میں رکھ دیا. بنی امیہ کی عورتوں نے ایک بھنا ہوا بھیڑ کا بچہ ام المومنین کو بھجوایا. جب حکم دیا لے جانے والی قمیص کو کہ جب وہ اس کو کھول کے دیکھیں تو ہماری طرف سے یہ پیغام دینا, وہ بھیڑ کا بھنا ہوا بچہ جناب عائشہ کے لیے بھیجا بنی امیہ کی عورتوں نے. جب انہوں نے وہ کپڑا الٹا تو پیغام دینے والی نے کہا کہ بنی امیہ کی عورتیں کہتی ہیں ہمارے مردوں نے تمہارے بھائی کو اس طرح بھون دیا. اس کے بعد ام المومنین نے کبھی بھنے ہوئے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہے محمد ابن ابو بکر, یہ محمد ابن ابو بکر. میرے نوجوان دوست دیکھو جنہوں نے حق رفاقت اور خدمت ادا کر دیا تمہارے امام کی, بیٹے کتنا چاہتے تھے محمد ابن ابو بکر کو, اور ایسے بلک کر روئے تھے ان کے قتل پر جیسے باپ بیٹے کے لیے روتا ہے. گر گیا مدد, اتر آئے لوگ, منتقل ہو گئے سردار کے گھر میں, اور وہاں پیغام کا پیغام علی بھیج رہے واپس مدینہ تشریف لے جائیں, واپس مدینہ تشریف لے جائیں. ابن عباس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا, نہیں جائیں گے, وہاں بنی ہاشم رہتے. مالک اشتر کو بھیجا, نہیں جائیں گے, وہاں بنی ہاشم رہتے ہیں. ارے میرا امام خود اٹھا اور گیا اور کہا کہ آپ چلے جائیے ساری پچھلی باتوں کو بھول کر, اپنے گھر میں متمکن ہوئیے, پردہ کر لیا, بات نہیں کرنا چاہتے ہم آپ سے. خالی ہاتھ علی آ گئے اور پھر اسے بھیجا جو جمل کا ہیرو تھا, کہا میرے لال اب تو چلا جا. حسن ابن علی آ گئے. ہائے جمل اور حسن الگ نہیں ہو سکتے, جمل اور حسن الگ نہیں ہو سکتے, وہ جمل کا ہیرو تھا, میرے لال تو چلا جا. کون واپس آ گیا؟ ہماری گشتر. کون واپس آ گیا؟ عبداللہ کے پاس. کون واپس آ گیا؟ خود ہمارا امام واپس آ گیا. حسن ابن علی گئے. اب جنگ کو ختم ہی تو کرنا ہے نا. ارے جس نے جنگ کے غم کو ٹھنڈا کر دیا وہی اس جنگ کی بساط کو لپیٹے گا. میرا امام پہنچا اور اس نے فقط دو جملے کہے, واہ فاطمہ کے لال, واہ فاطمہ کے لال. اور ایسے بیٹے اپنے باپ پر افتخار نہ کریں. ارے قصر گاہ میں کھڑے ہوئے فاطمہ کے بیٹوں نے کہا ہمارا فخر ہے کہ ہمارا باپ پر ہی ہے. دو جملے کہے اور ہمارے نادان جاہل عوام, یا نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, جتنا دکھ اس نادان جاہل عوام نے علی کو دیا اتنا دکھ آصفین اور ناقصین نے نہیں دیا. میدان قتال میں کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ مارتے کہتے تھے علی کے بیٹے افتخار ہے ہمارا, ہمارا باپ پر ہی. دو جملے کہے فاطمہ کے لال, علی کی بیٹی نے فقط دو جملے کہا, میں نانی گزارش کرتا ہوں کہ آپ گھر تشریف لے جائیں ورنہ بابا کہیں وہ نہ کر گزرے جس کا انہیں رسول حکم دے چکے ہیں. انگریز مورت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اب میں انگریزی میں آپ کو سناؤں تو شاید اس کا زیادہ مزہ ہو, لیکن بہرحال میں اس کو اردو میں کنورٹ کر کے سناؤں گی. کہ آپ بیٹھی ہوئی تھی, آپ کے بال ہاف ڈریسڈ تھے, اس نے بڑی خوبصورت زبان میں لکھا کہ ہاف ڈریسڈ ہیئر اور ہاف ان ڈریسڈ ہیئر. جہاں سیمان حسن علیہ السلام اور آپ کا نانی, بس میری خواہش ہے آپ چلے جائیں کہیں بابا کو وہ نہ کرنا پڑے جس کا انہیں رسول حکم دے گئے. مورخ لکھتے ہیں کہ آدھے بالوں میں کنگا تھا, آدھے بال ابھی کنگا نہیں ہوئے تھے, اسی عالم میں دوڑ کر اٹھی قریبوں نے کہا جلدی جلدی سامان باندھو, ایک پیر میں جوتا پہنا دوسرا ہاتھ میں لیا, کہا سواری پر بٹھا دو. جس گھر میں ٹھہری ہوئی تھی بسرے کا بہت بڑا سردار تھا جو ختم ہو گیا تھا, اس گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ ایسا کیا اس جوان نے تمہیں کہہ دیا؟ ارے ایسا کیا اس جان نے تمہیں کیا دیا
کہ تمہیں بالوں میں کنگھی کا بھی ہوش نہ رہا؟ ہائے عزیزوں, وہی جوان نے کہا جو رسول کا حکم تھا,
وہ آپ کو پتا ہے.
مجھے دورانے کی ضرورت نہیں, مجھے دورانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے جمل کا ہیرو حسن ابن علی.
ارے یہ بات حسن ہی کہہ سکتے تھے,
علی نہیں کہہ سکتے تھے, علی نہیں کہہ سکتے تھے, یہ بات حسن ہی کہہ سکتے تھے. اے فاطمہ کے لال,
اے فاطمہ کے لال, اے محمد کے نواسے, آبرو رکھ لی ایمان کے لشکر کی,
نفاق کے کیڑے کو ان کے انجام تک پہنچا دیا.
دو جملوں میں نفاق کے کیڑے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا.
ختم ہوئی جمل, ختم ہوئی جمل, نہ کسی نے اپنا کام کر دیا.
ارے اگر یہ جمل نہ ہوتی اور تصویر میں فقط دس ہاتھ کی لڑائی کا موقع مر کے استر پر مل جاتا تو کربلا تک نوبت نہ آتی,
کربلا تک نوبت نہ آتی. ہائے حسن ابن علی, ہم کو زہر نہ دیا جاتا. یہ کون سے دل کے اندر داغ تھے کہ جو سب اس قتل کی سازش میں شریک ہوئے؟ یہ کون سے دل پر چوٹ تھی کہ یہ سب نے چاہا کہ فاطمہ کے لال کا زہر پلائیں؟ ارے بستر پر تڑپ رہے تھے حسن ابن علی, اور ساتھ ساتھ بھائی سے کہہ رہے تھے, بھائی میں دل کی بڑی آرزو تھی حسین تیرے ساتھ کربلا میں ہم رکاب ہوتا, ارے تیرے ساتھ ساتھ تیرے اعلیٰ کا مقابلہ کرتا, لیکن اب دیکھ, اب دیکھ مجھے زندگی مہلت نہیں دے رہی, مجھے زندگی مہلت نہیں دے رہی. ہائے حسن ابن علی, حسن ابن علی قتل ہوئے, زہر سے قتل ہوئے, اور پھر وہ نفاق نہیں دفن ہونے دیں گے, نہیں دفن ہونے دیں گے. کربلا کے دشت میں حسین ابن علی جب تنہا پہنچے, چھ بھائی اور تھے, چھ بھائی اور تھے, لیکن جو بات حسن حسین کی تھی, ارے نانا کے کندھے میں ساتھ ساتھ چلے, بابا کی گود میں ساتھ ساتھ رہے, ماں کی انگلی ساتھ ساتھ پکڑی, ارے زندگی کا ہر سفر ساتھ ساتھ کیا, ارے کربلا کا سفر بغیر حسن کے, بغیر حسن کے. وصیتوں میں یہ بات شامل تھی امام حسن علیہ السلام کی, حسین جب دشت بلا میں پہنچو تو میرے بیٹوں کو میری جرات سمجھ کر انہیں میدان کی اجازت دینا. تین بیٹے امام حسن علیہ السلام کے, تین بیٹے دشت بلا میں ہیں, ایک عبداللہ ابن حسن, دوسرے حسن ابن حسن جنہیں حسن مسنا کہتے ہیں, اور تیسرے سب سے چھوٹا بچہ 14 سال جس کی عمر زیادہ سے زیادہ تاریخ لکھتی ہے, اور 12 سال یہ دو عمروں میں سے ایک عمر اس بچے کی, قاسم بن حسن, قاسم بن حسن. دو جوان بیٹے اور ایک بچہ, یہ تین بیٹے ہیں. اور جو آخری شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک 4 برس کے بچے کی, وہ جناب حسن مسنا کا بیٹا امام حسن علیہ السلام کا پوتا ہے, جس نے دونوں ہاتھ اپنے جد کی گردن پر رکھ کر کہا, شمر سے میرے دادا کو نہ مار, میرے دادا کو نہ مار. 4 برس کا بچہ, آخری شیر امام حسن حسین علیہ السلام کی اگر کوئی تھا تو آپ کا بھائی کے بچہ تھا, آپ کے بھائی کی اولاد تھی. بھائی نے بھائی کی رفا قدر محبت کا حق ادا کر, عبداللہ ابن حسن کی لاش آ گئی. حسن مسنا زخمی ہو کر سمجھے گئے کہ وہ مقبول ہوئے, اب صرف قاسم رہ گئے, صرف قاسم رہ گئے. انہیں بھی میدان کی بڑی تڑپ ہے, بڑی تڑپ ہے, اور بار بار چچا کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں, چچا مجھے میدان کی اجازت دے دیں, چچا مجھے میدان کی اجازت دے دیں. اور حسین ابن علی کہہ رہے ہیں, جاؤ اپنی بیوا ماں کے پاس بیٹھو. ارے تمہارے بھائی چلے گئے دشت بلا میں, یہ کم ہے, تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تمہیں دیکھ کر تمہاری ماں خوش ہوتی ہے, اس کے دل پر تسلی ہوتی ہے, اس سے یہ آسرا تو نہ چھیناؤ. قاسم ابن حسن اپنی والدہ کے پاس تشریف لائی, بیبیاں مقتل پر نظر رکھے ہوئے تھیں, کس کا بچہ قتل ہوا, اچھا فلا وقت ہوا, تب پہنچ جاتی تھی, مبارک ہو تم بہت عظیم ہو, تمہارے بیٹے نے تمہارا گھر بدل کر دیا, تمہارے بیٹے کی قربانی حسین ابن علی کو بچانے کے لیے کام آئی تھی. ارے جب بیبیاں ایک دوسرے کو اس طرح بھیجتی تھیں تو جن کے بچے ابھی ٹھہرے ہوئے تھے انہیں بڑی شرمندگی ہوتی,
کہ ہم کتنوں کے پاس جائیں. اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا حسین کے اوپر تیرا بیٹا قربان ہوا, بڑا شجاع تھا تمہارا بیٹا, بڑے نصیب والا تھا تمہارا بیٹا. ارے کتنوں کے پاس چلی گئی عمر فرما. قاسم تم ابھی زندہ ہو؟ کہا مادر گرامی اب اس مشکل میں آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں, آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں, آپ مجھے چچا سے اجازت دلوائیے. اللہ اکبر, جناب عمر فرما کو جناب حضرت علیہ السلام کی ایک پرانی لکھی ہوئی تحریر یاد آئی. آپ دور دور سے سامان میں گئی اور بندوق کھول کر ایک ہاتھ نکالا اور کہا جاتا ہے جیسا بھی جانا. بچہ خوشی خوشی چچا کے پاس آیا, وہ تحریر دکھائی. امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, چوم لیا چوم لیا. اس میں یہ لکھا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ حسین جب کر وہ بلا کی شکنجا تم پر سخت ہو جائے تو میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو میدان کی اجازت دینا. اب اس سے بڑی کیا گزارش ہوگی, اس سے بڑی کیا گزارش ہوگی. نظر بھر کر دیکھا قاسم کی طرف, سینے سے لگایا اور اسی طرح لگائے لگائے سمدار میں آ گئے. اب پھر بھاگت سے کہا امی پروان میرے بھائی کے قبر اتار لاؤ. ارے عزیزو ایسے تیار کیا جیسے اپنے لال علی اکبر کو تیار کیا. حسن مصطفیٰ کا لباس پہنایا, حسن مصطفیٰ کا ماما رکھا, حسن مصطفیٰ کی تلوار گھرے میں ڈال دی, ایسے ہی چہرے پر نقاب ڈال دیا, کئی بار سینے سے لگایا, کئی بار سامنے کر کے چہرہ دیکھا, چوم لیا, پھر سینے سے لگایا. ایسے حسین نے بیٹے کو قاسم کو رخصت کیا جیسے بھائی بھائی کو رخصت کرتا ہے. سواری آئی, ہاتھ پکڑ کر قاسم کو سواری پر بٹھا دیا. اتنے چھوٹے تھے جناب قاسم کہ آپ کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے, رکاب تک نہیں پہنچ رہے. چچا پیر اور رکاب کے فرق کو دیکھ رہا تھا, پیر اور رکاب کے فرق کو دیکھ رہا تھا. اور جن میں چار کیسا ہوگا ہائے سر بڑا, ارے میری گود سے بچے بھی لے رہی ہے. قاسم کا تھوڑا آگے بڑا. عزیزو کربلا کے دو شہید جب میدان کی طرف گئے, حسین ابن علی ان کی سواریوں کے پیچھے دوڑے. 18 برس کا کریا لے لیا گیا اور دوسرا بھائی کا بیٹا بچا. سواری کے پیچھے دوڑے, بتیجا اتر گیا. کہا چچا ایسا نہ کریے, میں غلام ہوں آپ کا, میں غلام ہوں. دوبارہ گود میں لے کر جناب عباس نے قاسم کو گھوڑے پر بٹھا دیا, گود میں لے کر گھوڑے پر بٹھا دیا. اب بچہ میدان کی طرف تیرا عمر فرما چلتے تھے اور پلٹ پلٹ کر پوچھ رہا ہے چچا میں ٹھیک ہوں نا. حسین نے مگر بتا رہے اب بچے کا دل بڑھا رہے ہیں. یہاں تک ڈرتے ڈرتے عمر صاف کے رہنے پر جناب قاسم چلے گئے. حسین نے تیری کی آواز آئی, ماں سے کہو دعا کرو, عمر کرو دعا کرو. ہائے عمر فرما کیا دعا کرے, میرا نام بتائے کہاں بولا کرو دیا, میری قربانی کو قبول کر لے, میری قربانی کو قبول کر لے. بس ادھر ماں نے جواب کی, ادھر بچے کی آواز آئی, یا اما ہوتی تھی چچا آ جا میری بس.